بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ الصفہ آڈیو لائبریری کی آواز ہے. آج ہم آپ کے لیے کتاب جرنل سائنس نویں اور دسویں جماعتوں کے لیے سن ٹیکسٹ بک بورڈ جامشورو ریکارڈ کر رہے ہیں. آئیے کتاب کا پارٹ نمبر 16 صفحہ نمبر 172 سے سنتے ہیں. تصویر میں ہم کمپیوٹر کے مختلف یونٹس دکھاتے ہیں. یہاں پر ایک تصویر دی گئی ہے اور اس تصویر کا نام ہے کمپیوٹر اور اس کے حصے. ماؤس رکھا ہے, کی بورڈ رکھا ہے, کی بورڈ کی تصویر ہے اور سائیڈ میں پرنٹر ہے. اور پرنٹر اس طرح سے دکھایا ہے کہ اس میں سے پیج نکل کے باہر آ رہا ہے. اور اسکرین ہے, اسکرین بالکل اسکرین پہ لائنز دکھائی جا رہی ہیں. اور اس کے ساتھ مانیٹر کی بھی تصویر ہے. ہیڈنگ 9.3.2 پیری فیرلنس PERIPHERALS. پیری فیرلنس وہ اصطلاح ہے جو ان پٹ اسٹوریج اور آؤٹ پٹ آلات کو بیان کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے, کیونکہ کمپیوٹر باہم ایک دوسرے سے جڑے ہوئے اجزاء ان پٹ آؤٹ پٹ اسٹوریج سی پی یو سے بنا ہوتا ہے, جو اکٹھے مل کر پروگرام میں درکار مراحل کی تعمیل کے لیے کام انجام دیتے ہیں. یہ ایک نظام ہے, یعنی سسٹم ہے. ان پٹ اور آؤٹ پٹ یونٹس کام نہیں کر سکتے تا وقت یہ کہ انہیں سی پی یو سے سگنل موصول نہ ہو. سی پی یو کے ساتھ ریم, روم, متعلقہ کنٹرول سرکٹس کے خود مائکرو کمپیوٹر پہ موجود ہوتے ہیں اور دیگر اجزاء مجموعی طور پر پیری فیرل آلات کہلاتے ہیں, جو کہ مکمل کمپیوٹر بنانے کے لیے ضروری ہیں. پیری فیرل ڈیوائسز میں ان پٹ, آؤٹ پٹ اور سیکنڈری اسٹوریج آلات شامل ہوتے ہیں. ذاتی یا پرسنل کمپیوٹر میں کچھ ان پٹ, آؤٹ پٹ اور اسٹوریج آلات ایک ہی یونٹ میں اکٹھے کر دیے جاتے ہیں. ایک مثالی ڈیجیٹل کمپیوٹر سسٹم چار بنیادی عملی حصوں پر مشتمل ہوتا ہے. نمبر 1 ان پٹ, نمبر 2 پروسیسنگ, نمبر 3 آؤٹ پٹ اور نمبر 4 اسٹوریج. ہیڈنگ 9.3.3 کمپیوٹر کی قسموں کی درجہ بندی, کلاسیفیکیشن آف کمپیوٹرز بائی ٹائپ. بنیادی طور پر کمپیوٹر کی دو اقسام ہیں, نمبر 1 اینالاگ, نمبر 2 ڈیجیٹل کمپیوٹر. اینالاگ کمپیوٹر, نمبر 1 اینالاگ کمپیوٹر. اینالاگ کمپیوٹر مسلسل بدلتی ہوئی طبعی مقداروں, مثلا کرنٹ, وولٹیج, پریشر, درجہ حرارت, گردش, آواز کی رفتار, زاویائی حالت وغیرہ سے متعلق ہوتے ہیں. انڈسٹری اور سائنسی ریسرچ میں مسلسل ہونے والے عمل کو نقل کرنے, سننے اور کنٹرول کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. عام رولر یعنی فوٹ اسکیل, تھرمومیٹر, آٹو موبائل, اسپیڈومیٹر اور ایوومیٹر اینالاگ کمپیوٹر کی مثالیں ہیں. اینالاگ کمپیوٹر اپنا تمام ڈیٹا کسی پیمائش کی صورت میں عکس کرتا ہے, باوجود اس کے یہ بعض جگہوں پر مؤثر طور پر استعمال ہوتا ہے, لیکن اس کا نمبروں کو ظاہر کرنے کا طریقہ اس کے استعمال کو محدود کر دیتا ہے. اینالاگ کمپیوٹر میں استعمال ہونے والے ڈیٹا کی درستگی کا براہ راست تعلق اس کی پیمائش کی صحت پر ہوتا ہے. جب انفارمیشن ٹیکنالوجی استعمال کی جاتی ہے تو کمپیوٹر کا استعمال کندہ اس کے اصل ماخذ سے ڈیٹا کو حاصل کر کے اسے کمپیوٹر میں داخل کر دیتا ہے. نمبر 2 ڈیجیٹل کمپیوٹر. اینالاگ کمپیوٹر کے برخلاف, جو کہ مسلسل بدلتی ہوئی طبعی خصوصیات کے لیے کام کرتے ہیں, ڈیجیٹل کمپیوٹر پہ ایسے ڈیٹا کے ساتھ کام کرتے ہیں جو علیحدہ علیحدہ اور غیر مسلسل ہوتا ہے, جو کہ براہ راست صناعی اعداد کے کوڈ کی صورت میں ظاہر کیا جاتا ہے. ڈیجیٹل کمپیوٹر اپنی یادداشت میں موجود بہت تفصیلی پروگراموں کے مطابق ڈیٹا کے صناعی اعداد یا بٹس کو گنتے ہیں, فہرست بناتے ہیں اور موازنہ کر کے ڈیٹا کو ترتیب دیتے ہیں. ان ریاضیاتی اور منطقی کاموں کے نتیجے کا ترجمہ کریکٹرز, اعداد اور علامات میں کیا جاتا ہے, جو کہ کمپیوٹر استعمال کرنے والے شخص کو بآسانی سمجھ میں آ جاتا ہے, یا پھر اس نتیجے کو کمپیوٹر کے کنٹرول میں کسی مشین کے لیے قابل فہم سگنل کی صورت میں بھیجا جاتا ہے. ڈیجیٹل کمپیوٹر کو مختلف مقاصد کے حصول کے لیے بنایا جاتا ہے. اس کی اہمیت کے پیش نظر آج کل استعمال کیے جانے والے کمپیوٹر میں سے 90% سے زائد یہی ڈیجیٹل کمپیوٹرز ہیں. ڈیجیٹل کمپیوٹر کی اس صلاحیت کے باعث کہ یہ صیغم ڈیٹا فائلوں کو سیٹ کر کے معلومات کو منظم، محفوظ اور دوبارہ بحال کر سکتے ہیں۔ گورنمنٹ کے اداروں اور تجارتی اداروں میں اس کا استعمال بہت بڑھ گیا ہے۔ ان کمپیوٹرز میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ اپنے سسٹم یا آلات کی اہلیت کو انسان کی دخل اندازی کے بغیر خود ہی بحال کر سکتے ہیں اور بہت سے کام از خود کر سکتے ہیں، مثلاً ڈیجیٹل کمپیوٹرز، مشین، اوزار، لیبارٹریز اور اسپتال کے پیچیدہ آلات اور دیگر اشیاء بنانے والے کاموں کو کنٹرول کرتے ہیں۔ ہوائی جہاز اور خلائی جہاز کی خودکار کاموں کی صلاحیت میں بہت زیادہ اضافے کے لیے ڈیجیٹل کمپیوٹر کی اسی اہلیت کو بڑھا لیا گیا ہے۔ ڈیجیٹل کمپیوٹرز کے دیگر متفرق اہم استعمالات کے ساتھ ساتھ اس کی تدریسی استعمال بھی ہے، مثلاً بنیادی زبان اور حساب میں مہارت کے لیے ہدایات دینا، ڈیجیٹل کمپیوٹر کو سائنسی ریسرچ میں ڈیٹا کا تجربہ کرنا اور حسابی ماڈلز تیار کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ مائکرو پروسیسر، جیسے جیسے کمپیوٹر ترقی پاتا گیا مائکرو پروسیسر کی جسامت میں کمی آتی گئی، جبکہ اس کی رفتار اور گنجائش میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا۔ یقیناً مائکرو پروسیسر کو سی پی یو بھی کہتے ہیں۔ یہ ایک بہت چھوٹا سا ٹکڑا یا چپ ہے جو بالکل آپ کے ہاتھ کی چھوٹی انگلی کے ناخن کے برابر ہے، جس پر الیکٹرانک سرکٹس کا نقشہ کندہ ہوتا ہے۔ آپ مائکرو پروسیسر اور مائکرو کمپیوٹر کو آپس میں غلط ملط قطعی نہ کریں۔ مائکرو پروسیسر مائکرو کمپیوٹر کا محض ایک حصہ ہے، جسے منطقی اور پروسیسنگ یونٹ، مائکرو پروسیسر کو چپ بھی کہا جاتا ہے۔ اس پر ہزاروں الیکٹرانک اجزاء کندہ ہوتے ہیں۔ یہ ابتدائی کمپیوٹرز کے ٹرانسٹر اور ڈائیورٹس کا نیم البدل ہے۔ اس ٹیکنالوجی کو لارج اسکیل انٹیگریشن LSI اور ویری لارج اسکیل انٹیگریشن VLSI کہتے ہیں۔ یہ وہ اصطلاح ہے جو چپ کے لیے استعمال ہوتی ہے، جبکہ اس پر اور بھی بہت زیادہ اجزاء کندہ کیے گئے ہیں۔ اس نے کمپیوٹر کو اور بھی مختصر بنا دیا ہے، کیونکہ ایک نہایت چھوٹی چپ پر اور بھی زیادہ سرکٹس اکٹھے کر دیے گئے ہیں۔ چپ کو IC بھی کہتے ہیں، یعنی ایک جگہ اکٹھا کیا ہوا سرکٹ۔ یہ جوڑنے والی پنوں کے ذریعے ایک سرامک ڈبے میں بند کیا جاتا ہے۔ مائکرو پروسیسر بہت سی جدید گھریلو بجلی کی مصنوعات، مثلا واشنگ مشین سے لے کر کوکر تک کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ انہیں کاروں میں ایندھن کے خرچ ہونے کا اندازہ لگانے کے لیے اور ڈیجیٹل گھڑیوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ LSI وہ ٹیکنالوجی ہے جو ہر طرح کے کمپیوٹر کے پیچھے موجود ہے، جسے ابتدائی کمپیوٹرز کے چھپے ہوئے سرکٹ بورڈ کی جگہ لی ہے۔ ہیڈنگ 9.4، انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وضاحت اور مواصلاتی نظام۔ کمپیوٹر کی اصطلاح لفظ کمپیوٹ COMPUTE سے اخذ کی گئی ہے، جس کے معنی حساب کتاب کرنا ہے۔ لہٰذا کمپیوٹر کو عام طور پر حساب کتاب کرنے والا آلہ بھی سمجھا جاتا ہے، جو کہ حسابی کاموں کو نہایت اسپیڈ کے ساتھ انجام دیتا ہے۔ حقیقت میں کمپیوٹر کی ایجاد کا حقیقی مقصد ایک تیز رفتار حسابی مشین کی تخلیق تھا، لیکن آج کل کمپیوٹر سے کیا جانے والا 80% سے زیادہ کام غیر حسابی اور غیر عددی نوعیت کا ہے۔ لہذا کمپیوٹر کی تعریف محض حسابی آلے کے طور پر کرنا اس کے 80% کام کو نظر انداز کرنا ہوگا۔ کمپیوٹر کی زیادہ تعریف درست تعریف یوں کی جا سکتی ہے کہ یہ وہ مشین ہے جو ڈیٹا کو ان پٹ کی صورت میں وصول کرتی ہے اور مقرر کردہ ہدایات کی ترتیب کے مطابق موصول شدہ ڈیٹا پر عمل کرتی ہے اور مطلوبہ نتیجہ یا آؤٹ پٹ دیتی ہے۔ ہیڈنگ 9.4.1، انفارمیشن ٹیکنالوجی۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی اصطلاح کمپیوٹر کے عہد کی اصطلاح ہے، جو کمپیوٹر ٹیکنالوجی یعنی ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر اور ٹیلی کمیونیکیشن ٹیکنالوجی یعنی ڈیٹا، امیج اور صوتی نیٹورک دونوں کے باہم اشتراک کی وضاحت کرتی ہے۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی آمد طاقتور نتائج کا پیش خیمہ ثابت ہوئی۔ سب سے اہم رونما ہونے والا مظہر بہت سی اہم صنعتوں کا ادغام ہے، جسے ٹیکنالوجی میلان کہتے ہیں۔ جب انفارمیشن ٹیکنالوجی استعمال کی جاتی ہے تو کمپیوٹر کا استعمال کنندہ اس کے اصل ماخذ کسی تنظیم یا ادارے سے ڈیٹا کو حاصل کر کے اسے کمپیوٹر میں داخل کرنے، کمپیوٹر کے ذریعے اس کی پروسیسنگ اور محفوظ کرنے اور تنظیم اور اس کے افراد کو مفید اور بروقت معلومات کے اجرا کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ ہیڈنگ 9.4.2 مواصلاتی نظام۔ انفارمیشن اور وسائل اگر ایک دوسرے سے منسلک ہو سکیں تو بہت زیادہ قدر و قیمت کے حامل ہوتے ہیں۔ ایک نیٹ ورک محض ہارڈ ویئر، مواصلاتی ڈیٹا، کمپیوٹر، سافٹ ویئر، مواصلات اور مواصلاتی ذرائع کا مجموعہ ہوتا ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ معینہ خیز طور پر منسلک ہوتے ہیں اور استعمال کندہ کو اس قابل کر دیتے ہیں کہ ان آلات کو استعمال کرتے ہوئے معلومات حاصل کر سکے۔ نیٹورکنگ مندرجہ ذیل وجوہات کی بنا پر ضروری ہو چکی ہے۔ نمبر ایک، نیٹورک استعمال کندگان کو اس بات کا اہل بناتا ہے کہ وہ فائلوں کو دوسروں کے لیے بھی مہیا کر سکیں۔ ایک تنظیم یا ادارے کے مختلف ڈپارٹمنٹ دور دراز مقامات پر ہونے کے باعث طبعی طور پر علیحدہ علیحدہ ہو سکتے ہیں، لیکن ان کا ڈیٹا ایک مرکزی کمپیوٹر میں رکھا جاتا ہے۔ اس ڈیٹا کو مختلف ڈپارٹمنٹ میں موجود کمپیوٹر سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ مرکزی کمپیوٹر میں رکھا گیا ڈیٹا وقت کے ساتھ ساتھ مکمل کیا جاتا ہے اور اسے تمام استعمال کندگان حاصل کر سکتے ہیں۔ نمبر دو، نیٹورک اپنے استعمال کندگان کو اس بات کا بھی اہل بناتا ہے کہ وہ آلات مثلاً لیزر پرنٹر اور بڑی ہارڈ ڈیسک ڈرائیو جو کہ قیمتی ہیں استعمال کر سکے۔ نمبر تین، کمپیوٹر کے برعکس نیٹورک سے خبر رسانی اور مواصلات کا کام لیا جا سکتا ہے۔ ایک کمپنی جو مختلف طرح کے کمپیوٹرز تیار کرتی ہے اور ان میں مختلف آپریٹنگ سسٹم استعمال کرتی ہے، مثلاً MS-DOS-UNIX اور Apple DOS، یہ کمپیوٹر اس وقت تک فائلوں کو ایک کمپیوٹر سے دوسرے میں نہیں بھیج سکتے جب تک نیٹورکنگ آپریٹنگ سسٹم کے ذریعے انہیں ایک دوسرے سے منسلک نہ کر دیا جائے۔ نیٹورکنگ آپریٹنگ سسٹم میں ونڈوز 2000 یا نیٹویئر 4.1 شامل ہے۔ نمبر چار، کمپیوٹر موصلاتی سیارہ اور مائکرو ویو لنکس استعمال کرتے ہوئے ڈیٹا طویل فاصلے تک بہت تیزی سے بھیج سکتے ہیں۔ کاغذات اور آواز کے سگنلز کو نیٹورک سے منسلک کمپیوٹر کے ذریعے بھیجنے میں نسبتاً دوسرے روایتی ذرائع جیسے ٹیلی گرافک اور ٹیلی فون کے بہت کم خرچ آتا ہے۔ کمپیوٹر نیٹورکس کی کئی اقسام ہیں، لیکن اس کی بہت عام تین قسمیں یہ ہیں۔ نمبر ایک، علاقائی رقبے کے لیے نیٹورک، یعنی لوکل ایریا نیٹورک اور انڈر بریکٹ LAN. نمبر دو، وسیع علاقے کا نیٹورک WAN، وائڈ ایریا نیٹورک۔ نمبر تین، عالمگیر نیٹورک GAN، گلوبل ایریا نیٹورک۔ خلاصہ، برقیات طبیعت کی شاخ ہے جو الیکٹران خارج کرنے والے آلات کی ترقی و تکمیل، ان کے استعمال اور مختلف مقاصد کے لیے تیار کیے گئے برقی سرکٹس میں الیکٹران کے بہاؤ کو کنٹرول کرتی ہے۔ ایک خالص نیم موصل مادے کو این ٹائپ مادہ کہتے ہیں اگر اس میں 5 ویلنسی رکھنے والا عنصر شامل یعنی ڈوپ کیا جائے۔ ایک خالص نیم موصل مادے کو پی ٹائپ مادہ کہتے ہیں اگر اس میں 3 ویلنسی رکھنے والا عنصر شامل یعنی ڈوپ کیا جائے۔ این ٹائپ اور پی ٹائپ اشیاء کا نیم موصل میں مشترکہ حصہ پی این جنکشن کہلاتا ہے۔ ٹرانسٹر ایک نیم موصل ہے جو ایک قسم کے نیم موصل مادے کی درمیانی پتلی تہ پر مشتمل ہوتا ہے جو کہ دوسری قسم کے نیم موصل مادے کی نسبتاً موٹی دو تہوں کے درمیان سینڈوچ کی طرح ہوتی ہے۔ ریڈیو لاسل کی نیٹورک میں گفتگو یا میوزک برقی مقناطیسی لہروں کے ذریعے ایک جگہ سے نشر کی جاتی ہے اور بہت زیادہ فاصلے پر ریڈیو ریسیور کے ذریعے وصول کی جا سکتی ہے۔ ٹیلی ویژن نیٹورک میں تصویر اور آواز دونوں برقی مقناطیسی لہروں کے ذریعے ایک جگہ سے نشر کی جاتی ہے اور دور دراز علاقوں میں ٹیلی ویژن ریسیور کے ذریعے وصول کی جاتی ہے۔ کمپیوٹر چار بنیادی اجزاء پر مشتمل ہوتا ہے جو کہ ان پٹ یونٹ، کنٹرول یونٹ، میموری یونٹ اور آؤٹ پٹ یونٹ ہے۔ اینالوگ کمپیوٹر کے برخلاف جو کہ مسلسل تبدیل ہوتی ہوئی طبعی مقداروں کی پیمائش کرتا ہے، یعنی آپریٹ کرتا ہے، ڈیجیٹل کمپیوٹر منتشر اور مختلف ڈیٹا کے ساتھ کام کرتا ہے۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی جدید دور کی ایک اصطلاح ہے جو کہ کمپیوٹر ٹیکنالوجی یعنی ہارڈ ویئر کے ساتھ ٹیلی کمیونیکیشن ٹیکنالوجی یعنی ڈیٹا، امیج اور صوتی نیٹ ورک کو ملاتی ہے۔ ایک نیٹورک محض ہارڈ ویئر مواصلاتی ڈیٹا، کمپیوٹرز، سافٹ ویئر مواصلات اور مواصلاتی ذرائع کا مجموعہ ہوتا ہے، جو کہ ایک دوسرے کے ساتھ معینہ خیز طور پر منسلک ہوتے ہیں اور استعمال کنندگان کو اس قابل کر دیتے ہیں کہ وہ ان آلات کو استعمال کرتے ہوئے معلومات حاصل کر سکیں۔ مشق، سوال نمبر ایک، مندرجہ ذیل جملوں میں مناسب الفاظ سے خالی جگہ پر کریں۔ نمبر ایک، میم موصل جن میں پانچ ویلنسی رکھنے والے عناصر شامل کیے جائیں ڈیش مادہ کہلاتی ہیں۔ نمبر دو، اتار چڑھاؤ رکھنے والی لاسلکی لہروں کے ذریعے آواز کو خلا میں لے جانے والی لہروں کو ڈیش لے جانے والی لہریں بھی کہتے ہیں۔ نمبر تین، ڈیش سیاروں کو زمین کے گرد ایک مقدار پر پہنچانے کے لیے ضروری ہے کہ انہیں زمین کے مقابلے میں ساکن حالت میں رکھا جائے۔ نمبر چار، کمپیوٹر کو دی جانے والی ہدایات کے مجمع کو ڈیش کہتے ہیں۔ نمبر پانچ، کمپیوٹر کے ان پٹ اور آؤٹ پٹ یونٹس اس وقت تک کام نہیں کرتے جب تک وہ کمپیوٹر کے ڈیش سے سگنلز وصول نہ کریں۔ نمبر چھ، ٹیلی ویژن نیٹورک میں تصویر اور آواز دونوں ڈیش کے ذریعے ایک جگہ سے بھیجے جاتے ہیں اور دور دراز جگہوں پر وصول کیے جاتے ہیں۔ سوال نمبر دو، بتائیے ذیل کے بیانات درست ہیں یا غلط۔ نمبر ایک، برقی رو پی این جنکشن سے بمشکل گزر سکتی ہے۔ نمبر دو، خلا میں صوتی موجے روشنی کی رفتار سے سفر کرتی ہیں۔ نمبر تین، ایک نیم موصل ڈائیورٹ کا برقی وولٹیج طرز عمل اہم والا ہوتا ہے۔ نمبر چار، زمین میں موجود قدرتی وسائل جانچنے کے لیے بیانات تیار کیے جاتے ہیں۔ نمبر پانچ، این ٹائپ نیم موصل زیادہ مثبت چارج رکھتے ہیں۔ نمبر چھ، ایک پی این جنکشن ڈائیورٹ پی اور این اقسام کی نیم موصل اشیاء سے بنتے ہیں۔ نمبر سات، ایک ڈائیورٹ چارج کو ایک سرے سے دوسرے سرے تک لے جاتا ہے۔ نمبر آٹھ، کوئی بھی توانائی لے جانے والی موج لاسلکی موج نہیں ہے۔ نمبر نو، کمپیوٹر میں کنٹرول یونٹ حسابی اور منطقی یونٹ کو ہدایات دیتا ہے۔ نمبر دس، مائکرو پروسیسر ایک نہایت چھوٹے سے ٹکڑے کی مانند ہوتا ہے۔ سوال نمبر تین، ہر بیان کے دیے گئے جوابات میں سے درست جواب کا انتخاب کریں۔ نمبر ایک، یہ وہ اشیاء ہیں جن میں سے ان کی کم مزاحمت کے باعث برقی رو آسانی گزر سکتی ہے۔ الف حاجز، بے نیم موصل، جیم موصل۔ سوال نمبر دو، اگر درجہ حرارت بڑھایا جائے تو نیم موصل کی برقی مزاحمت الف کم ہو جاتی ہے، بے زیادہ ہو جاتی ہے، جیم تبدیل نہیں ہوتی۔ نمبر تین، جب ایک نیم موصل کرسٹل کے ساتھ اس عنصر کو شامل کیا جائے تو ایک پی ٹائپ مادہ بنتی ہے، الف ٹرائی ویلنٹ، بے ٹیٹرا ویلنٹ، جیم پینٹا ویلنٹ۔ نمبر چار، اس میں سے گزرنے والی برقی روس کے کناروں کے درمیان پوٹیشنل کے فرق سے راست متناسب ہوتی ہے، الف حاجز، بے نیم موصل، جیم موصل۔ نمبر پانچ، لاسلکی لہروں کی فریکوینسی کی حد ہے الف 20 ہرٹن سے 20 کلو ہرٹن، بے 30 کلو ہرٹن سے 30 میگا ہرٹن، جیم 600 میگا ہرٹن اور اس سے زیادہ۔ سوال نمبر چار، مندرجہ ذیل سوالات کے مفصلاً جوابات لکھیے۔ نمبر ایک، نیم موصل اشیاء کیا ہیں؟ پی ٹائپ اور این ٹائپ اشیاء کے بارے میں بیان کریں۔ نمبر دو، بالکل خالص سلیکون اور جرمینیم کی کلمیں بالخصوص کم درجہ حرارت پر تقریباً حاجز ہیں، کیوں؟ وضاحت کریں۔ نمبر تین، ایک پی این جنکشن ڈائیورٹ ہمیشہ برقی رو کو ایک سمت میں بہنے دیتا ہے، کیوں؟ نمبر چار، ٹیلی ویژن کیمرہ کس طرح تصویر بناتا ہے؟ نمبر پانچ، پاکستان میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کو کیا اہمیت حاصل ہے؟ سوال نمبر پانچ، مندرجہ ذیل سوالات کے مختصراً جوابات لکھیے۔ نمبر ایک، نیم موصل مادے کیا ہیں؟ نمبر دو، ریڈیو کی برقی مقناطیسی لہروں کی تعریف کریں اور اس کا فعل بیان کریں۔ نمبر تین، ٹیلی ویژن کی پکچر ٹیوب کی تعریف کریں۔ نمبر چار، کمپیوٹر کے بنیادی حصے کیا ہیں؟ نمبر پانچ، چند کمپیوٹر نیٹورکس کے نام لکھیں۔ باب نمبر دس، سائنس اور ٹیکنالوجی، علمی مقاصد۔ نمبر ایک، سائنس کی حقیقت اور اہمیت۔ نمبر دو، ٹیکنالوجی کا کردار۔ نمبر تین، سائنس اور ٹیکنالوجی کی پاکستان میں ترقی۔ نمبر چار، نئی ایجادات جیسے کہ لیزر، بصری شیشے، مصنوعی خلائی سیارے، راڈار وغیرہ وغیرہ۔ نمبر پانچ، نئی ایجادات کی اہمیت۔ نمبر چھ، تابکاری۔ نمبر سات، تابکاری کی زرعی صنعت اور طب کے میدانوں میں اہمیت۔ نمبر آٹھ، تابکاری کے خطرات سے آگاہی۔ نمبر نو، طبی میدان کے حوالے سے جدید ٹیکنالوجی۔ اور نمبر دس، پاکستان میں ایسی نئی صنعتوں کا مفصل بیان جن میں جدید ٹیکنالوجی کا استعمال ہو رہا ہے. ہیڈنگ 10.1 ملک کی ترقی میں سائنس اور ٹیکنالوجی کا کردار اور پیش رفت کی تفصیل. ڈسکرپشن آف دا ایڈوانسمنٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فار دا ڈیولپمنٹ آف دا کنٹری. دوسرے ترقی پذیر ممالک کی طرح پاکستان بھی بہت سے مسائل رکھتا ہے. ان مسائل میں شامل ہیں بے حد گنجان آبادی, مادی وسائل کی کمی, ان وسائل کا ناقص انتظام اور منصوبہ بندی جس کا نتیجہ قومی دولت کا بے انتہا فضول خرچ ہے. ان میں سے بہت سے مسائل حل کیے جا سکتے ہیں. سائنس اور ٹیکنالوجی کی مہارت میں ترقی کے ذریعے خوش قسمتی سے بین الاقوامی مواصلات میں ترقی کے ساتھ ریڈیو اور ٹیلی ویژن وغیرہ کے ذریعے اعلیٰ ٹیکنالوجی کی مہارت ترقی پذیر ممالک کو دستیاب ہے. ہم یہ مہارتیں اپنے شہریوں کی زندگیاں بہتر بنانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں تاکہ پوری قوم کی فلاح ہو سکے. ہم بھی معدنیات اور دوسرے زیر زمین وسائل کی تلاش کے لیے جدید ٹیکنالوجی کو متعارف کرا رہے ہیں. گیس کی حالیہ دریافت کے ساتھ ہم تیزی سے اس ملک میں تیل کی تلاش میں سرگرداں ہیں اور بہت سے کنوؤں کی کھدائی کر چکے ہیں. اسی طرح جدید ٹیکنالوجی ہماری صحت کی نگہداشت کے نظام میں استعمال کی جا رہی ہے. بہت سی حالیہ ایجادات جیسے کہ الٹرا ساؤنڈ کا نظام وغیرہ باقاعدہ طور پر ہمارے ہسپتالوں میں استعمال کی جا رہی ہیں. ہم ایٹمی توانائی کو ایندھن کے طور پر استعمال کر کے بجلی پیدا کرنے کے لیے تیار ہیں. مختصراً یہ کہ ہماری قوم نے اپنی روزمرہ کی زندگی بہتر بنانے میں سائنس اور ٹیکنالوجی کی اہمیت کو جان لیا ہے. بہرحال جب ہم اپنے ملک کا موازنہ دوسرے ترقی یافتہ ممالک سے کرتے ہیں تو ہمیں تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ ہم کئی طرح سے جدید ٹیکنالوجی کے استعمال میں ان سے بہت پیچھے. اس ملک میں جدید ٹیکنالوجی کی محدود دستیابی کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمیں ٹیکنالوجی کی درآمد پر بہت سا سرمایہ ادا کرنا پڑتا ہے. ہمیں سائنس اور ٹیکنالوجی کا علم مقامی طور پر حاصل کرنا ہوگا. اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم بہت سے اعلیٰ ہنرمند لوگ سائنس اور ٹیکنالوجی کی مختلف شاخوں میں پیدا کریں. یہ سائنسدان اور ٹیکنالوجی کے ماہرین طریقہ کار اور ذرائع کی منصوبہ بندی کچھ اس طرح کریں کہ ہمارے مقامی وسائل سے استفادہ حاصل کر کے زندگی کے تمام شعبوں میں خود کفیل ہو جائیں. پاکستانی لوگوں کی ایک بڑی اکثریت کو تعلیم, قومی صحت, گھر, مواصلات اور ذرائع آمد و رفت کے لیے مناسب سہولیات میسر نہیں ہیں. ہمارے مستقبل کے سائنسدانوں کو ان مسائل کے حل دریافت کرنے کے لیے تحقیق اور سخت محنت کرنا ہوگی. ہم اپنے مسائل کے حل کے لیے بیرونی ٹیکنالوجی پر انحصار نہیں کر سکتے اور نہ ہی ہمیں ایسا کرنا چاہیے. اس کے بجائے ہمارے سائنسدانوں کو مقامی دستیاب اشیاء کو اپنے مسائل حل کرنے کے لیے استعمال کرنا ہوگا. اس کے لیے ہمیں نہ صرف یہ کہ اعلیٰ مہارت کے حامل سائنسدان پیدا کرنا ہوں گے بلکہ انہیں بے لوث طریقے پر کام کرنا ہوگا. ہیڈنگ 10.1.1 ٹیکنالوجی کا کردار, رول آف ٹیکنالوجی. اشیاء کی پیداوار اور خدمت جو انسانی زندگی کو آسان اور پر آسائش بناتی ہیں اس کا انحصار اس ٹیکنالوجی پر ہے جس کی بنیاد سائنس پر ہو. سائنس نے نہ صرف ہماری دنیا کی طبعی حالت, اس کے پہاڑوں, دریاؤں, سمندروں, جانوروں اور پودوں کی زندگی سمجھنے میں مدد کی بلکہ ان قوانین کو بھی سمجھنے میں مدد فراہم کی جن کے تابع تمام طبعی اور حیاتیاتی مظاہر ہیں. سائنسی اصولوں کے استعمال نے ابتدائی وقتوں میں دستیاب اشیاء کی دریافت میں مدد کی. یہاں تک کہ آج بھی ہمارے دور دراز کے دیہاتوں میں لوگ ان اشیاء اور طریقوں کو اپنے کاموں میں استعمال کر رہے ہیں جو ہزاروں سال پہلے انسانی تہذیب کے ابتدائی دور میں دریافت کی گئی تھی. ان میں شامل ہیں آگ کی دریافت اور اس کا استعمال, آبپاشی کے لیے پانی کا استعمال, ذرائع آمد و رفت اور سیر و سیاحت وغیرہ. جیسے جیسے انسان کا مشاہدہ وسیع ہوتا گیا ویسے ویسے سائنس میں درستگی پیدا ہوتی گئی. قوانین قدرت اور مظاہر قدرت سے متعلق علم نہ صرف تعریفی بلکہ تفصیلی بھی ہو گیا. محتاط مشاہدات اور تجربات کے بعد نظریات یعنی تھیوریز پیش کی گئیں جو پیش گوئی کے لیے رہنمائی فراہم کرتے ہیں, جس کے نتیجے میں قوانین قدرت نہ صرف بہتر طور پر سمجھے جا سکتے ہیں بلکہ ان میں مؤثر طور پر مداخلت بھی کی جا سکتی ہے. آج ہمیں مشکل سے اپنی زندگی کا کوئی ایسا پہلو ملتا ہے جو سائنس سے متاثر نہ ہو۔ زراعت میں ہمارے پاس بہتر فصل پیدا کرنے والے بیج کی اقسام، فصلیں تباہ کرنے والے کیڑوں کو مارنے والی ادویات، حشرات کش ادویات، کھادیں، ٹیوب ویلز، ٹریکٹرز، فصل کاٹنے کی مشینیں ہیں۔ صنعت میں ہمارے پاس ہزاروں اقسام کی مختلف بجلی کی اور تکنیکی مشینیں ہیں۔ ذرائع عام طور میں ہمارے پاس آواز کی رفتار سے تیز ہوائی جہاز، چلنے والی تیز ٹرینیں، بسیں، کاریں ہیں۔ مواصلات میں سیاروں اور ٹیلی ویژن کے ذریعے بڑے اعظموں کے درمیان فوری رابطے قائم کیے ہوئے ہیں۔ ٹیلی فون، ویڈیو، آڈیو کیسٹ ریکارڈر اور پلیئر، کمپیوٹر، مائکرو پروسیسر، زندگی بچانے والی ادویات گھر، دفاتر اور کام کی جگہ پر استعمال ہونے والی ہزاروں دوسری ایجادات ہیں، لیکن یہ سب موجودہ صدی کی ایجادات ہیں۔ 20ویں صدی کی ایک خصوصیت انسان کی مرضی اور خواہش کے مطابق دریافت کردہ وہ سائنسی علم ہے جو بہتر ٹیکنالوجی میں استعمال ہو سکے۔ ترقی یافتہ ممالک سائنسدانوں کو بڑے تجرباتی اسٹیشن اور تجربہ گاہوں میں مصروف رکھتے ہیں، وہ نئے سائنسی علم کی دریافت اور اسے بہتر مقاصد میں استعمال کرنے کے لیے مسلسل مصروف رہتے ہیں۔ ڈاکٹر عبدالسلام گلاسکو اور وینبرگ نے اپنے طور پر کام کرتے ہوئے ایک نظریہ پیش کیا، جس کے تحت قوت نمبر 2 اور نمبر 3 حقیقتاً ایک قوت ہے۔ انہوں نے اس قوت کے لیے برقی کمزور قوت یعنی الیکٹرو ویک فورس کا نام تجویز کیا۔ یہ نظریہ تمام دنیا کی تجربہ گاہوں میں درست ثابت کیا جا چکا ہے۔ اس تھیوری کے درست ثابت ہونے پر ڈاکٹر عبدالسلام اور دو دیگر طبیعت کے ماہرین کو سال 1979 کے لیے فزکس کا نوبل انعام دیا گیا۔ ڈاکٹر عبدالسلام وہ پہلے پاکستانی ہیں جنہوں نے سائنس کا سب سے بڑا نوبل انعام حاصل کیا۔ کمپیوٹر انجینئرنگ سے بڑے پیمانے پر نہایت چھوٹے لیکن بہت طاقتور کمپیوٹر کی ایجاد اور تیاری میں مدد لی جا رہی ہے۔ گزشتہ 40 سالوں میں کمپیوٹر کا استعمال ہر صنعت پر بڑے گہرے اثرات قائم کر چکا ہے۔ کمپیوٹر عددی معلومات کی ایک بہت بڑی مقدار کو ایک بہت معمولی وقت میں حسابی عمل سے گزار سکتے اور اسے علیحدہ علیحدہ کر سکتا ہے۔ آج کے دور میں کمپیوٹرز نے اپنی جگہ گھروں، کارخانوں اور ہزاروں دوسری جگہوں میں بنا لی ہے۔ بینکوں، دفاتر، تجربہ گاہوں، اسکولوں اور کارخانوں میں استعمال کیے جا رہے ہیں۔ تقریباً 18ویں صدی کے اختتام پر یورپ کے علاقوں میں بہت سی ڈرامائی تبدیلیاں ہوئیں۔ اس وقت برطانیہ میں چھوٹے بھاپ کے انجن بنائے گئے تھے، جن میں کوئلے کو تو توانائی کے ذریعے کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ علاوہ ازیں کوئلہ حرارتی توانائی پیدا کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا تھا، جس سے بہت سی روزمرہ استعمال کی اشیاء مثلاً کپڑا، چمڑے کا سامان وغیرہ بنائی جاتی تھی۔ یہ اشیاء اتنی بڑی تعداد میں بنائی جاتی تھیں کہ انہیں دوسرے ممالک میں بھی برآمد کیا جاتا تھا۔ اس طرح برطانیہ دنیا میں پہلا صنعتی ملک بن گیا۔ بعد ازاں یورپ کے کئی دوسرے ممالک سمیت ریاست ہائے متحدہ امریکہ، یو ایس اے اور جاپان بہت بڑے صنعتی ممالک بن گئے، اور یہ دیگر ممالک کو اپنی تیار کردہ مصنوعات برآمد کرنے لگے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی میں مزید تحقیق اور ترقی کے باعث اس صدی کے اوائل میں ایجادات کی کثیر تعداد سامنے آ چکی ہے، جن کی بدولت ہماری زندگی کے طور طریقے یکسر بدل گئے ہیں۔ ان ایجادات میں ہوائی جہاز، راڈار، ڈیجیٹل گھڑیاں، رنگ کی ڈائیاں، روبوٹس، کمپیوٹر شامل ہیں۔ آج کل شاذ و نادر ہی کوئی ایسا ملک ہو جہاں ان ایجادات کو استعمال نہ کیا جا رہا ہو۔ یہ مصنوعات نہ صرف بڑے شہروں کے لوگوں کو مہیا ہیں بلکہ دور دراز کے دیہاتی علاقوں کے رہنے والے بھی اس سے استفادہ کر رہے ہیں۔ اس لیے ہم یہ برملا کہہ سکتے ہیں کہ سائنس اور ٹیکنالوجی ہماری روزمرہ زندگی پر گہرا اثر مرتب کر رہی ہے۔ یہ قطعی طور پر واضح ہے کہ ہر قوم کو سائنس اور ٹیکنالوجی میں تحقیق جاری رکھنی چاہیے تاکہ وہ دنیا کا مقابلہ کر سکے۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران ہزاروں سائنسدانوں کو ایٹم بم بنانے کا کام سونپا گیا تھا۔ اس پروگرام کی کامیابی نے دنیا کی قوموں میں سائنس کی بہت بڑی اہمیت کو اجاگر کر دیا۔ اس لیے سائنس اور ٹیکنالوجی کی حوصلہ افزائی اور ترقی تقریباً دنیا کی تمام ممالک کی پالیسیوں کا ایک اہم حصہ بن گئی۔ ہیڈنگ 10.1.2 پاکستان میں سائنس اور ٹیکنالوجی۔ کتاب کا پارٹ نمبر 16 یہاں مکمل ہوتا ہے۔ کتاب کا بقیہ حصہ किताब के पार्ट नंबर 17 में समाप्त फरमाएं।